مومنین سے بھی گزارش کروں گا کہ قریب قریب تشریف لیا تاکہ محفل کا ماحول بن سکے. سنودی امان زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی عداوتہم عدا اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد, قال امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامامت اسع الاسلام النعمیہ و فرغ السعمیہ و الامام تمام اتمام الصلاة و زکاة و سیام و حج و جہاد و توفیر الفی و صدقات و امزع الحدود والاحکام و من الشغور والاطراف. درود پڑے محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں اور دیگر علماء حقانی, مراجع اعظام اور بالخصوص مقام معظم رہبری اور امام عصر امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں اس عظیم یوم یوم ولادت با سعادت امام رضا علیہ السلام کی تبریک اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں. ہر یوم جو ائمہ علیہ السلام کی ولادت یا شہادت سے منسوب ہو اسے یوم اللہ کہا جاتا ہے, یعنی وہ دن جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ایک آیت نمایاں ہوتی ہے. یہ وہ دن ہوتے جس میں جس دن انسان ان ہستیوں کے توسط سے اللہ سے اور قریب ہوتا ہے اور قربت حاصل کرتا ہے. جیسا کہ آپ پڑھتے بھی ہیں اکثر زیارت جامع کبیر میں بھی اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی قبروں پر جاتے ہیں اور جو مخصوص زیارت نامے ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے, انی اتقرب, اے خدایا میں تجھ سے قربت حاصل کرنے آیا ہوں ان کے توسط سے ان کے ذریعے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا, خلق کر کے اسے اپنے حال پر نہیں چھوڑا, ایک مقصد کے لیے خلق کیا. جس مقصد کی طرف انسان کو جانا ہے وہ مقصد انسان کو کمال تک پہنچنا ہے, ایک انسان کامل بننا ہے. اور اس انسان کامل بننے کے لیے خداوند متعال نے انسان کے لیے ایک ہدایت کا نظام بھی مہیا کیا, اور اسی نظام کا رکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کو بنایا, اور ساتھ ایک منشور ایک الہی منشور ایک الہی کتاب جس میں سارے دستاویز اور دستور ہے وہ بھی انہی ہادیوں کے ذریعے بھیجا اور جس کو نافذ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو تکمیل کیا رسول اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ, اور رسول اللہ نے اس دین کو زندہ کیا, احیا کیا, نافذ کیا, ایک مدینہ فاضلہ قائم کیا. اور قرآن نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو اتمام کیا تمام کیا. یہاں پر اب اس کے بعد اور کوئی آیتیں نہیں آئے گی, دین کا منشور مکمل ہو چکا ہے. اب وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں یہ دین نافذ ہو اور اس دین کا غلبہ ہو, ظہور ہو اس دین کا. یہ دین مدینے میں نافذ ہوا, اب اسے پھیلنا ہے آگے, پھیل کر کے مکہ, حجاز اور ہر طرف اس دین کا غلبہ ہو. اب وہ مرحلہ ہے جہاں پر دین کو ارتقا ملے، دین کو رشد ملے، دین کو وسعت ملے، اور سارے عالم اسلام پر، سارے عالم پر، سارے جہان پر یہ دین غالب آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مرحلے کے لیے جہاں پر نبوت، ختم نبوت ہوتی ہے، نبوت پر مہر لگ جاتی ہے، نبوت تمام ہو جاتی ہے، یہاں سے سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، جہاں پر ائمہ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی زمام دے دی کہ اب یہ دین کو آگے لے جائیں. لیکن وہ اتفاق رونما ہوتا ہے کہ امتوں نے ائمہ علیہ السلام کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی، ان کے منصب اور مقام کو سمجھا نہیں، اور امامت کو، ائمہ علیہ السلام کو، امام کو امامت کے منصب سے دور ہونا پڑا، اصل جو عملی امامت تھی. درحقیقت اتنی فرصت نہیں ہے کہ ایک مفصل بحث کی جائے اس موضوع امامت پر. بہرحال امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بھی، اللہم صلی اللہ، اسی نوعیت کی مشکلات رہی ہے جو ان سے پہلے دیگر ائمہ علیہ السلام کو پیش آئی. اگر ایک مختصر سا مطالعہ کرے امامت کی تاریخ کا، امامت کی تاریخ کی ابتدا ہی مصائب سے ہوتی ہے. جس دن رسول اللہ کی رحلت ہوئی اسی دن سے ائمہ علیہ السلام پر مصائب کی ابتدا ہو گئی، اور ایک بہت ہی مختصر سے عرصے میں جو صرف 50 سال کا عرصہ تھا، یہ مصائب اپنے عروج پر پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں. اور کربلا میں ابا عبداللہ نے دوبارہ وہ دین جو بنی امیہ اور یزید جسے ختم کرنا چاہتا تھا، تباہ کرنا چاہتا تھا، جسے مٹانا چاہتا تھا، دوبارہ اس کی ضمانت کی. اور اس کے بعد پھر ایک اور عصر شروع ہوتا ہے امام علیہ السلام کا، جس میں بنی امیہ کی سختیاں جاری ہے، لیکن ایک ایسا دور آتا ہے امام صادق علیہ السلام کا، جس دور میں ایک فرصت ملتی ہے امام کو، جہاں امام صادق علیہ السلام مکتب تشیع کو شیعت کی آئیڈیالوجی کو احیا کرتے ہیں، زندہ کر کے اس آئیڈیالوجی کا ایک منشور پیش کرتے ہیں. یہ وہ عصر تھا جہاں 100 سال کی بنی امیہ کی حکومت تھی، اور اس حکومت کا خاتمہ بھی اس دور میں ہوا جہاں بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ ہوتی ہے. اور اس جنگ کے درمیان ایک ایسی فرصت ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، جس میں امام صادق علیہ السلام نے ایک سلسلہ ایسا شروع کیا جہاں پر صحیح اسلام ناب اور اسلام کی آئیڈیالوجی کو اور مکتب کو پیش کیا. لیکن جب بنی عباس حکومت میں آئے، اس وقت پھر وہی بنی عباس جو یہ نعرہ اور شعار بلند کر کے آئے تھے کہ ہم نے اہل بیت کو حق امامت لوٹانا ہے، پھر خود انہوں نے ہی اہل بیت علیہ السلام پر اور بالخصوص علوی سادات پر ظلم کی انتہا کی. کم ظلم نہیں کیا بنی عباس نے، جو ظلم کربلا میں ہوا اس کے مقابلے کا ہی ظلم تھا جو بنی عباس نے کیا. منصور نے جس طرح کے مظالم ڈھائے اہل بیت کے گھرانوں پر، کچھ ایسی باتیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی ممبر سے، اس طرح کے ظلم، اس طرح سے زندانوں میں رکھا سادات کو جہاں نہ کھانا نہ پانی اور نہ ہی تخلیہ نجاست کا انتظام کوئی. اس حالت میں کئی سادات کو، اولاد علی کو قتل کیا وہاں پر، اور پھر خود امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر بہت سختیوں کے حالات گزرے. ان سختیوں کے اندر، ان مصائب اور مشکلات کے درمیان، جہاں پر امام اپنے امامت کے منصب پر نہیں ہے، وہ عملی منصب، وہ عملی حکومت جو امامت کو کرنی تھی، جو حق کے امام تھا، اس مقام پر نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، دین کو بچانا بھی ہے، بالخصوص دین کی بنیادوں کو۔ یہ ایک بہت بڑا بڑی چالش اور بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک شخصیت کے لیے، جہاں ہر طرف سے مشکلات ہو اور ان مشکلات کے درمیان اساس دین کو باقی رکھنا اور زندہ رکھنا۔ اور یہی جوہر تھا امامت کا، امام کا جو یہ کام کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم مطالعہ کریں تو دو بہت بڑی مشکلات نظر آتی ہیں، یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو ایسے عصر تھے جن میں دو مختلف نوع کی مشکلات تھی۔ ایک وہ عصر تھا جب امام کو مدینے سے منتقل کیا گیا خراسان، جس کا نام مرو تھا اس وقت، اس سرزمین پر، اور ایک وہ مشکل تھی جو فوراً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت، بلکہ قبل از شہادت پیش آئی۔ وہ مشکل جو امام کو مدینے سے بعد خراسان میں پیش آئی، وہ مامون کی طرف سے تھی کہ مامون نے امامت کو پہلے امام رضا کو خلافت کی دعوت دی کہ آپ خلافت قبول کریں، اور جب امام نے انکار کیا تو کہا ولی عہد بن جائیں، اور مجبور کیا امام کو کہ اگر آپ نہیں بنیں گے تو آپ کے ساتھ ہم وہی کریں گے جو بنی امیہ نے امیر المومنین سے کہا تھا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس حالت میں امام نے ولی عہد کا عہدہ بھی قبول کیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، اور پھر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو خود سبب بنا کہ خود مامون نے امام رضا کو شہید کیا۔ اس دوسرے پہلو کی طرف شاید اتنی فرصت نہ ہو آج گفتگو کرنے کی، لیکن اگر فرصت ہوئی تو آج کریں گے انشاءاللہ، نہیں تو پھر اگلی گفتگو میں۔ لیکن جو پہلی مشکل تھی جو خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عصر آخر سے ہی شروع ہو چکی تھی، وہ داخلی مشکل تھی امام رضا کی، نہ کہ حاکم کی طرف سے تھی، نہ کہ بادشاہ کی طرف سے تھی، بلکہ خود شیعوں کی طرف سے تھی، خود اندر کی ایک مشکل تھی، اور ایسی مشکل جو کئی سال کئی دہائی تک چلتی رہی۔ یہ مشکل بنام ایک فرقے کی تھی جو شیعت کے اندر پیدا ہوا، جس فرقے کا نام پڑا وقفیہ۔ وقفیہ ایک فرقہ تھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں ہی وجود میں آ چکا تھا۔ اس فرقے کی تھنکنگ، اس کی سوچ، اس کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت زندان میں ہوئی تھی بغداد میں، اور اکثر اصحاب ائمہ مدینے میں تھے۔ ساری امامت کا اگر آپ دور دیکھیں تو مدینے میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم پہلے وہ امام ہے جو بغداد میں شہید ہے، پہلے شیش امام جو ہیں وہ سارے مدینے میں ہیں، اور امام حسین کربلا میں، وہ بھی مدینے سے نکل کر کربلا کی طرف گئے، عراق کی طرف گئے، کیونکہ بغداد کے زندان میں شہید ہوئے۔ اور اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا کمیونیکیشن کا، نیوز کا، میڈیا کا، کہ رپورٹ آتی، پکچر آ جاتے ہیں، تصویریں آ جاتی، ویڈیو آ جاتی، لوگ دیکھ لیتے کہ امام موسیٰ کاظم شہید ہو چکے ہیں۔ صرف خبر آتی تھی، وہ بھی کئی ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد خبر پہنچتی تھی کہ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ اس فرقے نے کہ یہ فکر تھی کہ امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے اور وہ غیبت میں چلے گئے، کیونکہ اس سے پہلے خود یہ تعلیمات رسول اللہ بھی تھی اور دیگر ائمہ کی بھی تھی کہ ہمارے فرزند میں سے ایک فرزند نے آنا ہے جو قائم ہے، جس نے آ کر کے قیام کرنا ہے، اور جو غیبت میں چلا جائے گا اور غیبت کے بعد پھر ظہور ہوگا اور پھر آ کر کے قیام کر کے حق کو نافذ کرنا۔ یہ حدیث تھی اس وقت، اور اس کی کچھ علامتیں بھی تھیں جو بتائی گئی ہیں، سفیانی اور اس طرح کی علامتیں موجود تھی۔ لیکن اصل ماجرا جو اس فرقے کے پیچھے تھا، وقفیہ کے فرقے کے پیچھے، وہ کیا تھا، کیسے یہ وجود میں آیا؟ خود ابھی فرصت ہوگی تو بیان کریں گے خود امام رضا علیہ السلام کے ہی کلمات میں. وقفیہ فرقہ وجود میں جو تین شخصیتیں اس کی بانی تھی، بہت بڑی شخصیتیں جو تھیں اس وقت، یہ تینوں شخصیتیں امام موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کاظم کے، امام کاظم کے نمائندے تھے. امام چاہے حکومت میں نہ ہو لیکن نمائندگی امام کی ہوتی ہے مختلف علاقوں میں، اور نمائندے کے وہی کام ہوتے ہیں جو امام کا کام ہوتا ہے. اس چیز کو درک کریں، آج یہ بہت بڑی مشکل ہے نمائندگی کی ہمارے درمیان. نمائندہ امام یا کسی بھی شخصیت کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ نام ہی نمائندہ ہے، نمایاں کرنا، جو نمایاں کرے، جو روشن کرے کس چیز کو، وہ حقیقت جس کا وہ نمائندہ ہے. اگر آپ دفتر میں ہوتے ہیں، آپ کا باس ہے کوئی، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، اگر وہ سفر پہ چلے جائے، چھٹی پہ چلا جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا ڈیپیوٹی چھوڑ کر کے جاتا ہے. اب ڈیپیوٹی کا کام بھی وہی ہوتا ہے جو اس مدیر کا کام ہوتا ہے، اس کے اختیارات بھی وہی ہوتے ہیں، اس کو سائن کرنے کے اختیار ہوتے ہیں، ہر چیز کے اختیارات ہوتے ہیں. نمائندے کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کام امام کا تھا، امام کے نمائندے کے پاس بھی وہی اختیارات تھے. اور کیونکہ اس وقت حکومت نہیں تھی امامت کی، حکومت بنی عباس کی تھی، اس لیے نمائندوں کے کام بھی محدود تھے. کچھ کام یہ ہوتے تھے کہ شرعی مسائل بتا دیں عوام کو، دوسرا عوام سے خمس و زکات قبول کرنا، یہ جمع کرنا، جو ٹیکس تھا، جو امامت کا حق ہے، جو سہم امام ہے، اسے جمع کرنا. یہ تین بڑی شخصیتیں جس میں ایک علی ابن ابو حمزہ البتینی، زیاد ابن مروان الکندی اور عثمان ابن عیسیٰ الرویسی، یہ تین شخصیتیں تھیں بڑی جو بانی تھے اس فرقے کے. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں یہ آ کر کے پوچھتے تھے کہ آپ کے بعد کون ہوگا، اور کئی مرتبہ امام نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا، جب کوئی سوال پوچھنے آتے کہتے یہ میرا فرزند علی ہے، آپ ان کی طرف رجوع کریں، میں نے ان کو نمائندگی دی ہے. کیونکہ امام موسیٰ کاظم کو پتا تھا کہ اسیر کیا جائے گا، اپنی اسارت میں کہا کہ میرے یہ وارث ہیں. لیکن یہ اس وقت بھی امام کے سامنے، خود امام موسیٰ کاظم کے سامنے، خود امام زمانہ کے حوالے سے حدیثیں سناتے تھے کہ آپ کے جد نے یہ کہا ہے کہ ایک امام غیبت میں جائے گا، شاید آپ ہی وہ امام ہیں جو غیبت میں چلے جائیں. دو ماجرے تھے یہاں پر جس کی وجہ سے یہ فرقہ وجود میں آیا. ایک تو یہ نمائندے، کیونکہ امام کاظم زندان میں تھے، یہ اکثر خمس و زکات کے پیسے خود جمع کرتے تھے، اور یہ پیسے اس حد تک کہ جمع ہو گئے کہ خود امام رضا فرماتے کہ ان کے پاس سے، علی ابن حمزہ بتینی کے پاس 30,000 دینار جمع تھے، بڑی رقم ہوتی ہے اس وقت. زیاد ابن مروان کے پاس 70,000 دینار تھے. یہ سارا حق امامت تھا جو ان کے پاس موجود تھا. امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ امام کے بعد کوئی امام کا نمائندہ اور کوئی امامت نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم غیبت میں ہے، اور جب امام غیبت سے ظہور کریں گے تب ہم یہ حق امام لوٹائیں گے. امام رضا نے ان کو خط لکھا کہ یہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، یہ لوٹاؤ، یہ حق امامت ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے اس تفکر کو اور پھیلایا اور ایک پورا فرقہ بنا دیا وقفیہ کے نام سے، جو اس بات کا قائل تھا کہ امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے، غیبت میں ہے، اور چونکہ وہ غیبت میں ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا امام نہیں ہے، یہ نمائندے ہیں، یہی سارا سب کچھ سنبھالیں گے. اس طریقے سے ایک ملت کو اور ایک امت کو امامت سے دور کر دیا اس فرقے نے. اس فرقے کے اندر کچھ کچھ کا مقصد یہی تھا مادیت، یہ جو دنیا جمع کی تھی امام کے نام پر اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. کچھ جو تھے، خود امام رضا فرماتے ہیں، کچھ جو تھے وہ کنفیوز تھے، جنہوں نے حدیث سے امام مہدی کو غلط سمجھا تھا، اس کی غلط تفسیر کی تھی، اور کچھ جو تھے وہ کنفیوز ہو چکے تھے، کنفیوژن تھا. جیسے آج ہے ہمارے عصر میں جو میڈیا کام کرتا ہے، کنفیوژن پھیلانا، کنفیوز کر دینا، کون گیا کون آ رہا ہے، ہوتا ہے نا ہر روز آج کل میڈیا پر یہ چکر چل رہا ہے، کوئی کلا دم ہوتا ہے، کوئی معطل ہوتا ہے، کوئی پھر آ جاتا ہے، اور ہم بھی کنفیوز بیٹھے ہوتے ہیں اب کیا ہوگا. اسی طرح کا کنفیوژن اس وقت کے میڈیا نے بھی پھیلایا ہوا تھا، اور اس کنفیوژن کا ہدف جو تھا وہ امامت کو قبول نہ کروانا تھا، عوام سے امام کو دور کر دینا تھا. جو کام وقفیہ طبقے نے کیا، اور یہ فرقہ پھیل کر کے دسویں امام تک، امام ہادی علیہ السلام تک موجود تھا، جس کو امام ہادی علیہ السلام نے بھی، اور ایک مقام پر امام رضا علیہ السلام نے بھی ان کو بہت سخت الفاظ میں ملعون کہا، اور امام ہادی علیہ السلام نے اسی فرقے کو ممتورہ کے لفظ سے پکارا. جب آ کر کے صحابیوں نے پوچھا کہ مولا ہم اکثر محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں آ کر کے توہین کرتے ہیں ولایت کی، امامت کی، تو ہم ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں اپنے نماز میں، اپنے قنوت میں، دعاؤں میں؟ امام نے کہا بے شک ان ممتورہ کے لیے بد دعا کرو. ممتورہ کون ہوتا ہے؟ ممتورہ عربی میں اس کتیا کو کہتے ہیں جو گیلے پانی میں، بارش کے پانی میں بھیگ جائے، اور بھیگنے کے بعد پھر اپنے، دیکھا ہوگا اپنے کتوں کو، کتیاؤں کو بھیگتے ہیں تو پھر وہ بدن کو جھٹکتے ہیں. جب بدن کو جھٹکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پانی سب طرف اچھلتا ہے، کیونکہ کتا جو ہے اس کا جسم نجس ہے، وہ پانی جو اس کے جسم پر، بارش کا صاف پانی اس پر آیا، اس کے جسم سے ملا، آ کر جسم سے مل کر کے جب اس نے جھٹکا تو یہ ساری نجاست ہر طرف پھیلی. اسے کہتے ہیں ممتورہ، جو اپنے بدن کو جھٹک کر ہر طرف نجاست کو پھیلائے. پانی پاک ہے، نظریہ امامت اور ولایت پاک ہے، طاہر ہے، لیکن جب ممتورہ کے جسم سے ٹکراتا ہے تو اسی نظریے کے ذریعے نجاست پھیلتی ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے یہ، بالکل امام نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کلام سے بیان فرما دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہر محفل میں بیٹھ کر ولایت کے خلاف، امامت کے خلاف نجاست پھیلاتے ہیں، جو آج بھی ہو رہا ہے یہ کام. ابھی آئیں گے اس کی طرف کہ یہ وقفیہ والا فرقہ اور یہ ممتورہ آج بھی موجود ہے، آج بھی امامت کی اور مزدہ کے امامت، ولایت کی، ولی فقی کی، رہبر کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ممتورہ ہے، یہ وقفیہ ہے، یہ طبقہ ہے جو ولایت کے اور امامت کے نام پر ہی نجاست پھیلاتا ہے ہر طرف. یہ ایک بڑی مشکل تھی جو امام کے لیے تھی، اس حد تک کی مشکل تھی کہ علی ابن حمزہ بتینی اور یہ دیگر افراد ہارون رشید کے پاس اکثر جاتے، اور جا کر کے ہارون رشید سے کیا کہتے کہ یہ امام اصل حقدار تھے امامت کے، ان کو قتل کرو، امام رضا کو ان کو شہید کرو، ان کو قتل کرو. ہارون نے کہا کہ میں نے ان کے جد، ان کے باپ کو، امام موسیٰ کو شہید کر دیا، کافی، اب کیا میں ہر ایک کو قتل کرتا جاؤں؟ یہ بھڑکاتے ہارون رشید کو کہ دیکھو امام علی رضا نے یہ کام کیا، امام رضا نے فلاں آپ کے خلاف بات کی، حکومت کے ساتھ مل کر. یہ ممتورہ کی اور وقفیہ کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ خود امامت کے، ولایت کے، رہبر کے، ولایت فقی کے نام پر ہی نجاست پھیلانا، اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ طاغوت کے ساتھ مل کر ولایت کا خاتمہ کرنا. یہ جا کر اکثر یہ کام کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ خود, اگر وہ حدیث ابھی مل جائے مجھے, میں آپ کو اسی کی امام کے کلمات میں ہی اس کو بیان فرماؤں کہ کس طرح سے یہ امام سے آ کر کے خود یہ بات کرتے ہیں.
اللہم صلی اللہ
جی ابو مسروق لکھتے ہیں روایت میں راوی کہ وقفیہ کا ایک گروہ امام رضا علیہ السلام کے گھر پر آیا. اس میں یہ لوگ تھے, ابو حمزہ البتینی, محمد ابن اشاق ابن عمار, علی حسین ابن عمران اور الحسین ابن ابو سعید المقری. علی ابن ابو حمزہ جو لیڈر تھا ان کا, اس نے کہا امام کے ساتھ احترام کے ساتھ, میری جان آپ پر قربان ہو, یہ بتائے کہ آپ کے بابا کا کیا حال ہے. دیکھیں امام موسیٰ کاظم شہید ہو چکے. یہ تنزیہ کلمات, تنزیہ کہ یہ اپنا یہ افکار بیان کر رہے تھے کہ ہمارے نزدیک وہ زندہ ہے اور آپ تو حتماً ان سے رابطے میں ہوں گے. امام نے فرمایا کہ سلام ان پر, وہ رحلت کر چکے. ابو حمزہ بتینی فرماتا ہے اچھا تو ان کے بعد ان کا وارث کسے بنایا انہوں نے؟ امام نے کہا مجھے وارث بنایا. ابو حمزہ کہتا ہے آپ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو جو آپ کے جد میں سے بھی کسی نے اب تک اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا, علی ابن ابی طالب سے لے کر کے اب تک. پھر سے امام نے جواب دیا کہ میرے جد نے ہی یہ پیغام دیا اور رسول اللہ نے ہی یہ بتایا کہ میرے بعد کون کون سی لوگ آئیں گے جو امام ہوں گے. تب یہ کہتا ہے امام رضا سے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا اگر آپ اس طرح سے بیان کرتے ہو کہ میں امام موسیٰ کا وارث ہوں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ حاکم ظالم آپ کو قتل کر دے گا؟ امام فرماتے ہیں اگر مجھے خوف ہوتا اپنی امنیت کا تو میں اس مقام پر نہیں ہوتا, میں اس مقام پر ہوتا, وہاں جا کر کے بیٹھتا جہاں میں اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتا. جس طرح سے میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو لہب میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ایک, اسی طرح سے میں تم سے کہتا ہوں کہ ہارون رشید میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ نہیں کر سکتا میرے ساتھ. یعنی اس طرح سے آ کر کے امام کے سامنے آ کر امام کو چیلنج کرتے تھے. یہ وہ فرقہ تھا جو خود اندر تھا, امام موسیٰ کاظم کا معتقد تھا, امام موسیٰ کاظم کو غیبت میں مانتا تھا اور اثر غیبت میں وارث امام موسیٰ کاظم کو آ کر اذیت دیتا ہے. تو آج تعجب نہیں ہونا چاہیے جب اس طرح کے افراد, اس طرح کے فرقے جو MI6 نے بنائے ہوئے, جو آج موجود ہیں ہمارے درمیان, جو عصر غیبت میں وارث امام زمانہ یعنی ولی فقیہ فقہا کی توہین کرتے ہیں. یہ ممتورہ ہے, ان کا کام ہی یہی ہے کہ آ کر نجاست کو پھیلانا. یہاں سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ یہ مشکل جو آج درپیش ہے یہ خود ائمہ کے عصر میں موجود تھی. لیکن ایک سوال اور اٹھتا ہے یہاں کہ جب یہ ایک فرقہ, جو چھوٹا سا فرقہ ہے, جو نمائندے تھے امام کے, نمائندے تھے, آخر ایک اکثریت عوام میں کیا مشکل تھی جو ان کی باتوں میں آ رہی تھی؟ یہ تو ایک نمائندوں کا طبقہ تھا نا, تین چار چند نمائندے, یہ عوام کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیوں بہت سے لوگ اسی فرقے کا حصہ بن گئے, اکثر خاموش تھے, یہ کیوں ہوا؟ آخر یہاں کیا مشکل تھی؟ وہ عوام, وہ امت جو امام کو مانتی تھی, امام پر عقیدہ رکھتی تھی, لیکن اس فرقے کو اپنے آنکھوں کے سامنے پنپتا دیکھتی تھی لیکن کچھ بھی نہیں, خود کنفیوزڈ, آخر کیا تھا؟ یہی لاشعوری ہے امت کی، یہی لاشعوری ہے ملت کی، جس کی وجہ سے یہ فرقے وجود میں آتے ہیں. اگر عوام کے اندر شعور ہو تو عوام فوراً پرکھ سکتی ہے، لوگ پکڑ سکتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. یہ لاشعوری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ شعور نہ ہو، لوگوں کو پرواہ نہ ہو، عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، آگاہی نہ ہو، بیداری نہ ہو. جب آگاہی بیداری نہیں ہوتی ہے، ہر نمائندہ ہمیں امام نظر آتا ہے. یہی مشکل تھی نا، کیونکہ نمائندے تھے، ان کے ہاتھوں میں جا کر خمس دیتے تھے. جب انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا کہ غیبت میں ہم ہی سب کچھ ہیں، قبول کر لیا عوام نے. عوام اسی طرح سے ہوتی. مولانا رومی فرماتے نا کہ جب نہیں مانتے تو موسیٰ کے معجزوں کو بھی نہیں مانتے، اور ماننے پہ آتے تو خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سجدہ کرتے. اسی طرح سے عوام ہوتی ہے. جب نہیں ماننا تھا، ایک عصر تھا جب مرجعیت کو بھی نہیں مانتے تھے، ٹھیک نہیں مرجعیت. آج ایک عصر آ گیا ہے، اس عصر میں ہے جہاں نمائندے بھی حجت بن جاتے. یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ نمائندہ حقیقی وہ ہے جو نمایاں کرے، اور امام نے یہی بتایا، امام رضا نے، کہ میں ہوں حقیقی وارث، میں نمایاں کرتا ہوں امامت کو. تم تو حقیقی وارث نہیں ہو، تم تو خمس خور ہو، صرف خمس جمع کیا ہے تم نے. یہ شعور امت کے پاس ہونا چاہیے، تب امت کنفیوز نہیں ہوتی کہ پہچانے حقیقی نمائندہ کون ہے. ہم خطوں کے پیچھے، سرٹیفکیٹوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ کہاں سے لکھ کے مل گیا ہو کہ فلاں شخص نمائندہ ہے. نہ، یہ دیکھیں کہ نمائندہ حقیقی امامت کو احیا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب اس کی بھی میں دلیل خود امام رضا کی کلام سے ہی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. جب امام رضا کو لے کر کے چلے مدینے سے خراسان کی طرف، یہ بھی بہت بڑا ایک قضیہ ہے، بہت بڑے مصائب ہے کہ جس حال میں لے کر کے چلے ہیں امام کو، کس طرح سے امام رضا کو وہاں سے لے کے یہ گئے ہیں مدینے کی طرف، مدینے سے خراسان کی طرف. ایک چھوٹا سا لشکر مامون نے بھیجا، ایک چھوٹا سا لشکر، بڑا نہیں، بہت ہی چھوٹا سا، مختصر سا ایک لشکر. لیکن اس لشکر میں وہ افراد تھے جو جلاد قسم کے اور سخت نفرت کرنے والے امام رضا سے، اور ان کو مامون کا حکم تھا کہ امام رضا اور کچھ ان کے گھر والوں کو لینا ہے وہاں سے، اور ایسے راستے سے آنا ہے جہاں کوئی شیعہ نہ ہو، جہاں شیعہ کی آبادی نہ ہو. اور بالخصوص کہا مامون نے کہ قم سے نہیں گزرنا، سرزمین قم سے، قم اس وقت بھی شیعت کا ایک مرکز تھا، کہ وہاں سے نہیں گزرنا. یہ لے کر امام کو پہنچے خراسان میں، مرو میں. ایک دن امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی امام کے پاس آتا ہے، امام کے پاس، جس کا نام عبد العزیز ہے. آ کر کے امام سے کہتا ہے کہ ہم جامع مسجد میں جمع تھے اور جمعہ کا دن تھا، جامع مسجد میں تھے، جمعہ کا دن تھا. فادار الناس، کہتے ہم وہاں پر تھے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں امامت کی باتیں کر رہے تھے. اب امام رضا ہے خراسان میں، مرب میں پہنچے ہوئے. لوگ ہوتا ہے اکثر مسجد میں جمعہ کے بعد ڈسکشن چھڑ جاتے ہیں، کوئی کہا امامت کی بات کر. فادار الناس امر الامامت و ذکرا و کثرت اختلاف الناس فیہا فدخلت. عبدالعزیز فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ امر امامت کی بات کر رہے تھے کہ امامت کس لیے ہونی چاہیے، امامت کے امور ہے کیا. آج اگر ہم ہمارے اپنوں سے پوچھیں اکثریت سے کہ امامت کے امر کیا ہے، امامت کس لیے ہوتی ہے، امامت کے امور کیا ہے، امامت کو کرنا کیا ہے، شاید اکثریت کے اندر اختلاف ہوگا، اور یہی اختلاف وہاں بھی تھا کہ ہم نے دیکھا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، باتیں سارے امامت کی کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف تھا، کثرت کے ساتھ. عبدالعزیز فرماتا ہے کہ میں امام موسر امام رضا کے پاس پہنچا، جب میں نے دیکھا کہ اس طرح کی باتیں مسجد میں ہو رہی ہے، امام کی بارگاہ میں میں پہنچا کہ امام کو یہ رپورٹ میں دوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب میں نے امام سے کہا کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ خود لکھتا ہے فی ہے فتبسم، امام نے ایک مسکراہٹ امام کے چہرے پر آئی. مسکراہٹ کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو انسان واقعی کوئی لطیفہ سنتا ہے، کوئی اچھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ مسکراتا ہے، لیکن ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حقیقت نمایاں ہو، بالکل سامنے واضح ہو، اس کے باوجود بھی لوگ اس کے برعکس بات کریں. تو یہاں بندہ تنزیہ مسکراتا. کوئی ابھی یہاں پر کہیں کہ جی اس وقت یہاں پر باہر بہت سردی ہو رہی ہے، برف گر رہی ہے، آپ پہلے کیا کریں گے؟ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، کیا بات کر رہے ہو آپ، 50 ڈگری ٹیمپریچر میں بیٹھے ہو آپ، کہہ رہے برف گر رہی ہے باہر، کیونکہ ممکن نہیں ہے. ایک ایسا اختلاف ہے جو عقل قبول نہیں کرتی. امام یہاں پر مسکرائے، امام کہ یہ امامت کے بارے میں، اب جو امامت کو نزدیک 150 سال سے زیادہ امامت کو ہو چکا ہے اور ابھی بھی انہیں امامت سمجھ میں نہیں آئی ہے. آٹھواں امام موجود ہے اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز میں، یعنی سارے مومنین جمع ہے اور امامت کے امور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے. پھر یہاں پر امام نے ایک تاریخی خطبہ دیا، خطبہ مرو، ایک تاریخی خطبہ ولایت، اور سمجھایا کہ امامت کیا ہے، امامت کے امور کیا ہے، اور انہی امور کو احیاء کرنے سے حق کے ولادت ادا ہوتا ہے. یہ بہت طولانی خطبہ ہے، اس میں تو ہم جا نہیں سکتے پورا، لیکن اس کے کچھ کلمات میں یہاں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ کھلے یہ باب امامت تھوڑا سا کیا ہے. امام نے مسکرا کر کہا یا عبدالعزیز جہل القوم وخدعوا عن ادیانہم. امام نے بتایا جانتے ہو آپ اے عبدالعزیز کیوں یہ امامت میں اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے امامت یعنی ڈیموکریسی جمہوریت، ہے نا، یہ آج بھی اختلاف ہے نا. آج اگر کہے کہ نظام امامت ہونا چاہیے تو عجیب عجیب قسم کی دلیلیں سامنے آتی ہے، اختلاف ہے. کوئی کہے گا نہیں امامت کا نظام یعنی ولایت، امامت اور امت. کوئی کہے گا نہیں جی ڈیموکریسی، ووٹ دے کر کے امام کو چنو. کوئی کہے گا نہیں جی قانون صرف الہی ہونے چاہیے، رہبر کوئی بھی ہو چلتا ہے، فرق نہیں پڑتا. یہ اختلافات اس وقت بھی تھے. امام نے کیا ان اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ جہل القوم. پہلی وجہ قوم کے اندر جہالت ہے، علم نہیں ہے. کیوں علم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ جن کا کام تھا قوم کو علم دینا، وہ خمس بٹور کر اپنی امامت کا اعلان میں لگے ہوئے تھے. جن کا کام تھا، جو نمائندے تھے امام کے، جن کا کام تھا کہ امامت کی ترویج و تبلیغ کرتے، امامت سکھاتے قوم کو، وہ صرف رسیدے نکالنے میں لگے ہوئے تھے. جہل القوم، امام نے کہا پہلی مشکل جاہل ہے، جہالت ہے قوم کے اندر، جس کی وجہ سے یہ باتیں کر. دوسری وجہ کیا ہے؟ وَقَدْعُوا عَنْ أَدْيَانِهِمْ، کیونکہ ان کے اندر جہالت ہے، کچھ ایسے افراد ایسے خواص اٹھتے ہیں جو ان کی جہالت سے مکاری کر کے ان کے دین میں مکر کرتے ہیں، ان کے دین کو منحرف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جہالت موجود ہے. کس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے؟ جب قوم کے اندر شعور نہ ہو، لوگوں میں شعور نہ ہو، لوگوں میں علم نہ ہو، آگاہی نہ ہو، ان کے ادیان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کے دین کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان سے دین لیا نہیں جاتا، ان کے دین میں مکاری کی جاتی ہے، ان کے دین میں فرقے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اسی حالت میں رہے۔ یہاں پر کام ہوتا ہے کوئی آ کر کے دین کو احیا کرے، صحیح دین کو آ کر کے ترویج کرے اور سکھائے، ان کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہوتا ہے۔ پھر امام نے اسی نورانی خطبے کو، اب اس کے کچھ حصے میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر کہ اتنی فرصت نہیں، اس کا جو اصل ایک نقطہ جہاں پر آ کر کے امور امامت بتایا، پہلے پوری تاریخ بتائی امام نے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسول اللہ پہ آ کر کے دین کو تمام کیا، اس کے بعد میرے جد علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے وارث بنایا، اپنے آخری عجم اعلان کیا، اس کے بعد امام حسن اور حسین، پورا سلسلہ بتایا، پھر بتایا اب میں تم کو بتاؤں امامت کیا ہے۔ ان الامامت زمام الدین، امامت یعنی دین کی زمام۔ زمام کسے کہتے ہیں؟ جو گھوڑے کے، ابھی گھوڑا نہیں شاید سمجھ میں، سٹیئرنگ، گاڑی کی سٹیئرنگ۔ امام وہ ہے جس کے ہاتھ میں دین کی سٹیئرنگ ہوتی ہے۔ اب اگر سٹیئرنگ نہ ہو کسی گاڑی میں، وہ گاڑی کہیں بھی نہیں جائے گی، ٹکرا جائے گی۔ اور سٹیئرنگ آپ نے کسی ایسے کے ہاتھ میں دے دیا جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے، تو وہ بھی گاڑی جا کر کے کہیں نہ کہیں مار آئے گا۔ وہ دین کی سٹیئرنگ، دین کی زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ امام کے ہاتھ میں ہے۔ امامت کے ہاتھ میں دین کی زمام ہونی چاہیے، نہ ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں، نہ جرنیلوں کے ہاتھ میں، نہ جمہوریت کے ہاتھ میں، نہ امریت کے ہاتھ میں، امامت کے ہاتھ میں زمام ہونی چاہیے۔ یہ امام رضا فرما رہے ہیں، ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام، امور، سارے انتظامات امامت کے ہاتھ میں۔ وصلاح الدنیا، ان کی دنیا کی نیکی، صالح ہر چیز امام کے ہاتھ میں۔ و عز المؤمنین، مومنین کی عزت امامت کے ہاتھ میں، جہاں امامت نہیں ہوگی وہاں مومن بھی ذلیل ہوگا۔ جس سرزمین پر امامت نہیں ہوگی وہاں مومن بھی رسوا ہوگا۔ عزت نہیں مل سکتی مومن کو سوائے نظام امامت کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج دیکھیں کتنی ذلت ہے، مسلسل شہید کرتے ہیں، پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں دھرنوں میں، ہم کہتے ہیں لاکھ روپیہ دے دو، 2 لاکھ دے دو، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ دیں گے، پھر چیک دیتے، وہ بھی کبھی کیش نہیں ہوتا۔ کتنی ذلت ہے کہ شہید لفظ تک کے میڈیا استعمال نہیں کرتا شیعہ کے لیے، مومن کے لیے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نظام امامت سے دور ہو۔ امامت عزت دیتی ہے مسلمان کو، امامت سے عزت ہے مومن کی، اس نظام سے عزت ہے۔ ان الامامت اصل الاسلام میں النعمیا و فرح السامیا، امامت وہ ہے جس سے اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر دین باقی ہے تو امامت سے، ورنہ دین کی بقا نہیں ہے۔ اور امامت دین کا سب سے بہترین جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے، ایک ثمر دین ہے، بہترین، سب سے بہترین چیز جو دین نے دی ہے وہ امامت ہے، کیونکہ دین کی بقا امامت سے، باقی نہیں رہ سکتا دین امامت کے بنا۔ الامام اتمام الصلاۃ و زکاۃ و صیام و حول حج و جہاد و توفیر الفی و صدقات و امزاء الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف۔ صلاۃ کا قائم ہونا، تمام ہونا، کامل ہونا، روزوں کا کامل ہونا، زکاۃ کا کامل ہونا، حج کا کامل ہونا، جہاد کا کامل ہونا امام کے ذریعے ہوتا ہے۔ امام کے بنا حج نہیں ہوتا. اسی لیے آج حج سے پہلے مقام معظم رہبری کا پیغام ہوتا ہے حاجیوں کے لیے, کیونکہ امامت کا کام ہے یہ کہ یہ پیغام دے. وہ جو مال غنیمت جنگوں میں آتا ہے وہ امام کے حق میں ہے, وہ امام کا ہے, وہ صدقات امام کے ہے, وہ حدود دین, احکام دین کے حدود, یہ سارے کے سارے امام عملی کرتا ہے اسے, اور دین کی سرحدوں کا دفاع امام کے ہاتھ میں. اب یہ ساری چیزوں کو جم کرے تو کیا بنتا ہے, یہ سارے امور اس کو لسٹ کرے اور جم کرے, جس میں زکات بھی جمع کرنا ہے, ٹیکس بھی جمع کرنا ہے, دین کے قانون کو بھی معاشرے میں نافذ کرنا ہے, سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, عبادت کا بھی سسٹم بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. امام رضا نے بتا دیا امامت یعنی حکومت. امامت یعنی حکومت, یعنی حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ امامت ہونی چاہیے. آج ہماری سرزمینیں محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں. سرحدیں محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں. دین کی حدود جاری ہیں؟ نہیں ہیں. تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حکومت اسلامی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ زمام امامت کے ہاتھ میں نہیں ہے, فاسدوں کے ہاتھ میں, جنہوں نے ملک کا سرمایہ لوٹ کر کے کہیں دبئی میں ڈالا, کہیں پناما میں ڈالا, کہیں اور ڈالا, اور سارے فاسد ہیں, سب ایک جیسے. کیونکہ امام کی صفات کچھ اور ہوتی ہے. اسی خطبے میں امام نے بتایا کہ امام کی صفت کیا ہوتی ہے, ہوتا کیا ہے, کون ہے اہل رہبری کا. یہ بہت ہی نورانی ولایت کا خطبہ ہے, لیکن نہیں پیش کرتے اسے. کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیوں نہیں بیان فرماتے؟ استاد محترم کی ایک پوری گفتگو ہے اسی خطبے کی تفسیر میں منشور امامت پر. اکثر نہیں پیش کرتے, کیونکہ جب پیش کرو گے تو خود گردن میں آتی ہے یہ بات کہ اگر یہ امامت ہے تو پھر یہ کیوں نافذ نہیں ہے, پھر کیوں اس کے قیام کے لیے کوشش نہیں کی جاتی اگر یہ امامت ہے تو. یہ درحقیقت امام رضا کے مسائل ہے. یہ مسکراہٹ نہیں تھی امام رضا کے لبوں کے اوپر, یہ گریا تھا کہ امامت تو یہ ہے اور تم مسجدوں میں بیٹھ کر کے بحث کرتے ہو کہ امام معصوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بحثیں کرتے ہو کہ رہبر معصوم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, مجتہد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ دیکھو, یہ ہے امور امامت. وَالْإِمَامُ يُحَلِّلُ الْحَلَالَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهُ وَيُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَيَزَبُّ عَنْ دِينَ اللَّهِ وَيَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْزِيَةِ الْحَسَنَةِ وَحُجَّةِ الْبَلَاغَةِ. امام وہ ہے جو حلال کو حلال باقی رکھتا ہے, جو حرام کو روکتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا جس چیز کو. امام وہ ہے جو احکام کو جاری کرتا ہے. امام وہ ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے. امام وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, نہ پارٹیوں کی طرف نہ تنظیم کی طرف, جو خدا کی طرف بلاتا ہے. امام وہ ہے, اور موزیت الحسنہ کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, قرآن کی تفسیر کے ساتھ, قرآن کی آیتوں کے ذریعے بلاتا ہے, جو وہ امام ہے. یہ اگر امامت ہے تو پھر کہاں ہے یہ امامت؟ بحث سارے کر رہے امامت کی, فوٹو سب نے لگایا ہے. آج اس وقت فوٹوگراف کیمرہ نہیں تھا, موبائل نہیں تھے اس وقت. آج کی اصطلاح میں اسے کنورٹ کرے, اگر آج امام رضا یہاں ہو اور امام رضا سے کہے کہ ہمارے یہاں برادران جو ہے ولایت کی, ولایت فقیہ کی, اور اس کی بہت باتیں کرتے, تقریریں کرتے, فوٹو لگاتے ہیں. امام نے یہی مسکرانا ہے, فوٹو لگاتے ہو آپ, نعرے لگاتے ہو آپ, لیکن یہ جو امامت کے امور ہے یہ ہے تمہارے درمیان؟ کس نظام کی پیروی کرتے ہو؟ کس نظام کے پیچھے جاتے ہو؟ نظام تو یہ ہے جو خدا نے دیا ہے, نظام تو امامت ہے. نظام کوئی اور لیا ہوا ہے اور باتیں کرتے ہو ولایت کی, باتیں کہتے ہو رہبر کی, نمائندہ بتاتے ہو اپنے آپ کو، فکر تو تمہاری وقفیہ والی ہے کہ کوئی قیام نہ کرو، صرف خمس جمع کرو، چندے جمع کرو. یہ مشکل تھی امام کی زندگی میں کہ اپنوں کے درمیان موجود ہے ایک طبقہ ہے جو امامت کے ذریعے ہی نجاست پھیلاتا ہے، ایک طبقہ ہے جو امامت کسے غافل ہے، جاہل ہے جو امامت کے حوالے سے. پھر اس صورت میں کیا کرے امام رضا؟ مامون کے ہاتھوں اپنی گردن کٹوا دے یا ولی عہدی قبول کر لے بس شرط کہ میں قبول تو کرتا ہوں لیکن تیرے نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، تیرے کسی امور میں تیری مدد نہیں کروں گا، تیرے دربار میں بھی آ کر نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں کروں گا یہ کام. جب مامون نے ولی عہد بنایا امام رضا کو اور جشن رکھا، اس جشن میں سب کو بلایا اور وہاں امام سے آخر میں کہا آپ بھی خطاب کرو، امام نے تقریباً شاید ڈیڑھ جملوں کا خطبہ دیا، صرف چھوٹا سا. اس میں کیا کہا کہ میں امام ہوں، تم میری امت ہو عوام سے، میرا کچھ حق تم پر بنتا ہے، تمہارا کچھ حق مجھ پر بنتا ہے. امام نے یہ بتا دیا کہ یہ جو اعلان کر رہا ہے طاغوت، نہ یہ امامت کا اعلان نہیں ہے، امامت اسی وقت احیا ہوگی جب تم اپنا حق ادا کرو گے. یہ مبارکبادی مجھے دینے آئی ہو امامت کی مبارکبادی نہیں ہے، یہ تو طاغوت نے مجھے ایک جگہ لا کر بٹھا دیا ہے، اصل وہ ہے جب تم اپنا حق ادا کرو گے، اس وقت حق ادا ہوتا ہے. آج اس عصر میں، اس دور میں جو ہو رہا ہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت عالم اسلام میں، وہی عصر ہے جو ائمہ کا عصر تھا، وہی چل رہا ہے سب کچھ آج. اگر آج اسلام ناب جو خالص اسلام ہے، جس کا مزداق امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا انقلاب ہے، جس کا پرچم آج مقام معظم رہبری کے ہاتھ میں ہے، اس اسلام ناب پر جو حملے ہیں اگر انہیں جم کریں تو چار ایسے فرقے ہیں جن کے حملے اس وقت اسلام ناب پر ہیں، چار ایسے گروہ ہیں. ایک وہی جاہل گروہ ہے، جہالت والا، جن کے اندر خرافاتیں، رسوماتیں، جو بالکل بے دین، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، کچھ نہیں، صرف خرافات. یہ جہلا کا ایک گروہ، ایک گروہ متحجرین کا ہے، سیکولر افراد کا ہے، جنہوں نے دین کو سیاست سے جدا کیا، جس کا ایک مصداق امام خمینی کے دور میں ہی جو ایک گروہ سامنے آیا، یہی وقفیہ کی طرح ایک گروہ جو سامنے آیا بالکل عصر امام میں، جس کا نام تھا انجمن حجتیہ، جس کے خلاف امام خمینی نے شدت دکھائی اور پھر ان کو منتشر کیا اور یہ کہیں اور پہنچے. ابھی آئیں گے اس کی طرف کہاں پہنچے. یہ تیسرا جو حملہ ہے گروہ کا، وہ لبرل طبقہ ہے، آزاد فکر، شیطان پرست طبقہ، جو عیاش طبقہ ہے، معترفین جس کو قرآن کہتا ہے. اس کا ایک خبر آپ کے پاس آئی ہوگی پچھلے مہینے، جو ایک واقعہ ہوا ہے شیعت کی تاریخ میں جس نے ہر ایک کے، ہر شیعہ کے قلب کو مجروح کر دیا اور ایک تذلیل کا سبب بنا بہت بڑا. امریکہ میں جو ایک واقعہ ہوا بالکل عید کے کچھ ٹائم بعد، کہ ایک بہت بڑے شیعہ کمیونٹی جو معروف ہے دنیا میں کھوجا شیعہ کمیونٹی کے نام سے، اس کے بہت بڑے ہی لیڈروں میں سے، جو آگے کا طبقہ ہے، جو لیڈران ہیں ان کے، انہی کے لیڈران میں سے ایک خاتون نے، جو ایک بہت بڑا شعبہ سنبھالتی ہے، اس کے بیٹے نے ایک کسی عیسائی کے ساتھ ہم جنس رسمی شادی کی. یہ پورے، حتیٰ کہ یو کے گارڈین نیوز پیپر نے اسے نشر کیا، یعنی یہ کوئی اندر کی خبر نہیں، یہ نشر خبر ہے. اور اس شادی میں جو علل اعلان ہوئی ہے کارڈ بٹ کر کے، شاید نکاح بھی پڑا گیا ہو، پتہ نہیں، مولانا موجود ہوتے وہاں ایسے درباری، بڑے بڑے ملا اس قوم کے موجود تھے، شریک تھے، یہ وہ لبرل طبقہ ہے، اور اس کے بعد دفاع بھی کیا اس کا وہاں، قوم کے افراد نے تنقید کی لیکن وہ ملا جو موجود تھے دفاع بھی کیا اس کا، یہ لبرل طبقہ ہے جو آزاد فکر، یہ حملہ ہے اسلام ناب پر. چوتھا، بے شعور جذباتی انقلابی طبقہ جو خود اسلام ناب کے لیے اس وقت ایک مشکل ہے لاشعوری کی وجہ سے. ابھی اس طبقے کی طرف آخر یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس پر جائیں گے، ابھی پہلے کہ وقت کم ہے، مجھے جس کی طرف آنا ہے جو یہی وقفیہ، اس دور کا وقفیہ، اس دور میں جو طبقہ فرقہ وقفیہ ہے جو ممتورہ ہے وہ کون ہے. اس عصر میں ابھی یہ چل رہا ہے قضیہ ہندوستان میں بہت بڑا اس وقت، جب امام نے انجمن حجتیہ کو منتشر کیا ایران سے، یہ گروہ وہاں سے نکل کر اس کے کچھ افراد ہندوستان اور پاکستان کی طرف گئے، اور خاص کر کے غربی ہندوستان میں، بمبئی اور گجرات والے علاقوں میں انہوں نے اپنی فکر کو پھیلانا شروع کیا. ان کی فکر بھی بالکل وہی تھی کہ غیبت امام میں کوئی ولایت امامت عملی نہیں ہو سکتی، کوئی قیام کرنا واجب، قیام کرنا حرام ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے کیا ہوگا، ظلم دبے گا، اور امام کی ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ظلم کو بڑھنا چاہیے. اس لیے یہ اب بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ امام خمینی نے امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کی ہے کیونکہ ظالم کا خاتمہ کیا ہے، جتنا ہو ظلم بڑھے، ساکت رہے، خاموش رہے، سیاست میں نہ پڑے. یہ جو ہندوستان میں پہنچا، وہاں کے ایک نجف کے عالم دین نے اس کی بنیاد ڈالی وہاں پر، اور پھر یہ جس نام سے معروف ہوا اس کا نام ہے ایسوسیشن آف امام مہدی، مہدی ایسوسیشن امام زمانہ کے نام پر. پچھلے 30 سال سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ کام کیا اور جوانوں کی کلاسیں چلاتے ہیں گھروں کے اوپر، اور بہت ہی محدود طریقے سے، کنٹرول طریقے سے جو سکھایا جاتا ہے وہ سلیبس کبھی عام نہیں کرتے، کبھی نشر نہیں کرتے، بہت ہی کنٹرول طریقے سے. 30 سال میں تقریباً کئی ہزار جوان انہوں نے جمع کر لیے، کئی ہزار جو اس فکر کے ہو چکے، بمبئی میں، گجرات میں، حیدرآباد کے، پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی ان کی کلاسیں چلتی ہیں کسی اور نام سے، اس نام سے نہیں ہے وہاں، کسی اور نام سے، اور بھی مختلف علاقوں میں یہی افکار موجود ہیں. اس گروہ نے، اس کا ہدف یہی تھا انقلاب کے بعد کہ انقلاب اسلامی کی فکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا، ہندوستان پاکستان کی سرزمین پر یہ فکر نہیں آنی چاہیے، متحجر بناؤ قوم کے جوانوں کو، قوم کے جوانوں کو ممولا بناؤ، شاہین نہ بننے دو ان کو، ان کے اندر سے روح اسلام ناب کو نکال دو. اور کثرت کے ساتھ، بہت اچھے فائننسنگ کے ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دیا انڈر گراؤنڈ طریقے سے، اور کبھی کسی عالم کو بھی واضح نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ عالم دین کون ہے، اکثر یہ جوان تھے. کچھ عرصہ پہلے، ایک ہفتے پہلے، ایک دو کلپ چلی سوشل میڈیا پر جس میں ان کے نمبر 2 شخصیت، جس کا نام حرج نہیں ہے لینے کے، اب عام ہو چکا ہے، یہ شبیب رضوی کے نام سے، جو ایک ان کی بزرگ شخصیت ہے، جس نے اپنے کئی پروگرام میں حالیہ میں ہی مقام معظم رہبر کی توہین کی، سید نصر اللہ کو میڈ مین کہا، اور بہت ہی توہین آمیز جملے میں بالکل وہی کام جو امام ہادی فرماتے ممتورہ کرتا ہے، جو بھیگ کر کے کتیا جو نجاست پھیلاتی ہے، اس ممتورہ نے بھی وہی کام کیا، نجاست پھیلائی. جب یہ ہوا یہ کام، اس کے بعد علماء ہند نے اس کے اوپر ایک اقدام کیا پہلی مرتبہ تاریخ میں, تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے علماء نے اس پر ایک شدت دکھائی اور تنبیہ کی, تنقید کی, اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کلاسوں کو اور اس فکر کا خاتمہ ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے یہ, الحمدللہ یہ کام علماء ہند نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو باہر نکالا اور اس کام کو کیا. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے, شاید جس کی طرف کسی کی نظریں نہیں جا رہی ہیں اس وقت, کہ آخر 30 سال سے جو گروہ مخفی کام کر رہا ہے وہ پچھلے چند عرصے میں کیوں اس طرح سے کھل کر کے اس میں جرت ہوتی ہے کہ رہبر کی توہین کرے, سید نصر اللہ کی توہین کرے؟ آخر کیسے ان کے اندر اتنی جرت آئی, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کلپ جو بنا کسی موبائل سے نہیں بنا ہے, باقاعدہ ایک کیمرہ کی ریکارڈنگ ہے, ایک پروگرام میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں توہین مقام معظم رہبر کی جاتی ہے. اور جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی اگلے سٹیٹمنٹ میں یہ جواب دیا کہ ہم نے آیت اللہ خامنائی کی توہین نہیں کی ہے, پاکستان کے رہبر کی توہین کی ہے. پھر انہوں نے ایک تصویر بھی نشر کی پاکستان کے رہبر کی, جس میں استاد محترم کی تصویر کو نشر کیا, کہ ہمارے نزدیک اب وقفیہ بھی یہی مانتا ہے کہ پاکستان کے رہبر کون ہے, ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف کہا ہے, ان کی توہین کی ہے. لیکن بہرحال سید نصر اللہ کا نام لے کر انہوں نے توہین کی, یہ کہاں سے, یہ جرت کہاں سے آئی, یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جو 30 سال سے ڈر کر, سہم کر, چھپ کر کام کرتا ہے جو گروہ, پھر ان کے عالم دین جو ان کے لیڈر ہے مولانا احمد علی عابدی, جو اب تک انڈر گراؤنڈ رہے ہیں, کبھی کھل کے نہیں آئے, انہوں نے آ کر کھل کر کے تقریر بھی کی, اور تقریر میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں ہی ہوں ایک طریقے سے ان کا لیڈر, اور پھر اس شخص کا بھی نام لیا جو ان کے پیچھے برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, سید محمد موسوی, جس نے انقلاب کے عوامل میں ہی, جب انقلاب اسلامی آیا ہندوستان میں آ کر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس فکر کو روکا کہ کسی طرح سے آنے نہ پائیے. یہ شخص سید محمد موسوی اس وقت ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو بہت سی ان کی ویڈیوز کلپس مل جائے گی. اس وقت یہ MI6 کی گود میں بیٹھا ہوا ہے برطانیہ میں, اور صادق شیرازی کا جو گروہ ہے MI6 کا, یہ اس کے ساتھ ہے. یہ ہمت کیسے آئی اس گروہ میں کہ یہ کھل کر کے احانت کرے, کہاں سے یہ جرت پیدا ہوئی؟ پچھلے سال محرم میں یہیں پر میں نے بیان فرمایا تھا کہ ہندوستان میں جو شیعت کی ڈیموگرافکس ہے, جو انڈیا سے وہ بہتر جانتے ہیں, شیعت کشمیر میں ہے, شیعت حیدرآباد میں ہے زیادہ, اور لکھنؤ جو ہے تاریخی کا شیعت کا مرکز رہا ہے. پچھلے سال لکھنؤ میں صادق شیرازی نے ایک مدرسہ قائم کیا بہت بڑا, پیسہ لگا کر, مدرسہ ابو طالب کے نام سے, جس کی افتتاح میں 60 ہندوستان کے معمم, 60 سے بھی زیادہ شریک ہوئے, اور اس عالم سے, عالم تو نہیں کہے, پنڈت ہے وہ, افتتاحی تقریر بھی کرائی وہاں پر, اس ڈاکٹر سے تقریر بھی کرائی افتتاحی, جو بالکل پلورلزم کا حامی اور سیکولر فرد ہے. اس گروہ نے یہ مدرسہ تعمیر کیا, اور اس سال رمضان میں بہت ہی کثرت کے ساتھ اور زور کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا اس مدرسے میں, برنامے کیے. یہ وہ MI6 کا گروہ ہے جس کا ایجنڈا یہی ہے کہ انقلاب اسلامی کو اندر سے اس کا خاتمہ کرے, اور شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقہ پیدا کرے. دو ایجنڈا اس گروہ کا ہے. یہی ایسوسی ایشن آف امام مہدی جو اس وقت ہندوستان میں ہے, جو رہبر کی توہین کرتا ہے, جو کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پہ ان کے بلاگ موجود ہے, انہوں نے اپنی اور اپنے اسٹوڈینٹس کی تقلید آغائے سستانی سے بدل کر صادق شیرازی کی طرف کی. یہ ایک شخص کی توہین آمیز جملے نہیں ہے. آج 2 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. 2 سال پہلے نجف سے ایک آیت اللہ نے رہبر کی توہین کی, نجف سے بیٹھ کے توہین کی. اس وقت سارے خاموش تھے, کوئی نہیں بولا. اگر آواز اٹھی تو صرف عروۃ الوثقی سے, کہیں سے نہیں. اس وقت توہین کی. عید کے وقت اس سال مقام معظم رہبری نے ایک ہفتے میں 6 دنوں کے درمیان 2 مرتبہ یہ سٹیٹمنٹ دیے کہ ہندوستان میں کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جب یہ سٹیٹمنٹ رہبر کا آیا, یہی گروہ اسی مدرسے سے اٹھ کر اس نے رہبر کی وہاں بھی توہین کی, علماء نے توہین کی وہاں. اب اس شخص نے جو عالم نہیں ہے, معمم نہیں ہے, شبیب رضوی معمم نہیں ہے, ایک سادہ سب بزنس مین ہے, بہت بڑا فائنینسر ہے اس گروپ کا. اب جب اس نے توہین کی, الحمدللہ سارے علماء نے اس پہ اعتراض کیا. لیکن عزیزان علماء اعظام, اگر 2 سال پہلے آپ نے اس آیت اللہ کے لقب کو نہیں دیکھا ہوتا, یہ دیکھا ہوتا کہ اس نے رہبر کی توہین کی ہے, اور وہاں پر بھی آپ نے اگر یہی اقدام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. کیوں؟ اگر ایک بنا امامے کا شخص توہین کرے تو آپ بول سکتے ہو, لیکن اگر کسی کے آگے آیت اللہ کا ٹائٹل ہو تو آپ خاموش رہتے ہو. توہین رہبر, توہین رہبر ہے, کوئی بھی کرے توہین ہے, اس کے خلاف وہی اقدام ہونے چاہیے. توہین سید مقاومت بہت بڑی توہین ہے, مجاہد اسلام ہے, مدافع حرم ہے, جناب زینب ہے. یہ توہین کا سلسلہ, یہ اہانت کا سلسلہ, یہ کام وہ ہے جو سیرت معاویہ تھی, یہ معاویہ نے شروع کیا. اسے علی کے اوپر لعنت کرنا, یہ وہاں سے شروع ہوا. یہ بنی امیہ کی سیرت تھی, یہ اموی سیرت تھی جو شروع ہوئی. اور آج یہی کام MI6 کا بنایا ہوا یہ گروہ کر رہا ہے. یہی مشتبہ شیرازی, آپ ان کی کلپس جا کر انٹرنیٹ پہ عربی میں سن سکتے ہیں, بےہودہ قسم کے الفاظ میں مقام معظم رہبری, سید سیستانی, آگاہ بہجت, سید نصر اللہ, ہر ایک کی توہین یہ شخص کرتا ہے. اگر یہ سلسلہ اب شروع کیا ہے علماء ہند نے کہ اس اہانت کو برداشت نہیں کریں گے تو الحمدللہ, دیر سے ہی. لیکن اگر اسے شروع کیا ہے تو اسے جاری رکھے اور آگے تک لے جائے, پیچھے تک لے جائے. یہ صرف پتے ہیں جو سامنے آئے ہیں, اصل وہ جڑ ہے, اس کے خلاف اقدام کریں, اس جڑ کا خاتمہ کریں جو ایک منصوبے کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت آئی. 30 سال سے یہ فرقہ پنپ رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ متحجرین, یہ وہ منافق ہے جن کو امام خمینی نے وہاں سے منتشر کیا. یہ پنپ رہے تھے یہاں پر, ہم سب خاموش تھے, کوئی اقدام ہم نے نہیں کیا, عملی اقدام نہیں کیا. عوام کیا کرے گی, عوام کو کیوں الزام دے؟ انہوں نے کلاسیں چلائیں, دینی تعلیمات دی, جب کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو ایک انسان کیا کہاں بھیجے گا اپنی اولاد کو, کہیں تو بھیجے گا نہ دین سیکھنے کے لیے. لوگوں نے بھیجا وہاں پر, لوگوں کے پاس تو اتنا شعور نہیں ہے. یہی امام رضا فرماتے, قد جہلا, لوگوں کی جہالت, لوگوں کی لاشعوری سے فائدہ اٹھا کر ان کے ادیان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. یہ کام یہ گروہ کرتے, اگر یہ کام ہم نے درست کیا ہوتا, ہم نے ایک تحریک بیداری چلائی ہوتی, نہ کہ پارٹیوں کے چکر میں پڑتے, نہ کہ الیکشنوں کے چکروں میں پڑتے, نہ کہ فلا پارٹی یہ پارٹی جو ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, ان چکروں سے باہر نکلتے اور ایک علمی بیداری, آگاہی کی تحریک چلاتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے, اگر آج بیدار ہوئے ہوں آج سے شروع کرو, ایک تحریک بیداری چلاؤ جس میں قوم کو, قوم کے جوانوں کو آگاہ کرو, بیدار کرو. ورنہ وہی ہوگا جو امام رضا کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگ امامت کی باتیں تو کریں گے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ حقیقی امامت کیا ہے, یہ نہیں پتا ہوگا لوگوں کو کہ امامت ہے کیا, حق امامت کیسے ادا ہوتا ہے؟ اگر احانت، احانت کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک احانت یہ ہے کہ کسی نے رہبر کی توہین کی، ایک احانت یہ ہے کہ 6 دن میں 2 مرتبہ مقام معظم رہبری نے ظلم ہونے والے ظلم کے خلاف قیام کرنے، اقدام کرنے کا پیغام دیا، اور اگر اس پیغام کو آپ نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، آپ نے اس پہ کوئی اقدام نہیں کیا، یہ بھی توہین رہبر ہے. کیوں؟ ہمت کرے، نکلے باہر، بات کرے، بیدار کرے. بقول علامہ اقبال کی یہی نا، اگرچہ بت ہے زمانوں کی آسمانے کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. آپ تو اذان تو دیں، نماز پڑھنے والا امام بعد میں آ جائے گا، کم از کم اذان تو دیں آپ، مؤذن والا کردار تو ادا کریں. بہت اس وقت استاد بھی اپنی مسلسل جمعے کے خطبوں میں بیان فرماتے ہیں ان چیزوں کو، کہ جو ایک تحریک چلی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف، ابھی 2 ہفتہ پہلے ہی ایک عالم دین کو گھر میں گھس کر کے مارا. نہیں بولو گے آپ، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ بڑھتا جائے گا. اس تباہی کے دہن میں نہ لے جائیں. آج اگر بیدار ہوئے ہو، جھٹکا لگا اس چیز سے، اس واقعے سے، یہ احانت سے، شکر کرو خدا کا اور میدان میں آؤ. ہم نے میدان چھوڑا اسی لیے دوسرے میدان میں آئے. ان ممتورا کو میدان اسی لیے ملا کہ ہم نے میدان کو چھوڑ دیا، ہم نے میدان کو خالی رکھا. اور دشمن یہی چاہتا تھا ہر عصر میں کہ امام کو امامت کے میدان میں نہ آنے دیا جائے، کبھی اسیر کر دے، کبھی جلا وطن کر دے، اور اگر بس نہ چاہے تو شہید کر دے. کیونکہ امام امامت کے میدان میں نہ آئے. یہی مامون کے دور میں امام رضا سے کہا عید کی نماز پڑھائے. امام نے کہا تجھے بھاری پڑے گی یہ نماز. عید کس کا دن ہوتا ہے؟ یوم امامت ہے، امامت کا دن ہے عید. امام امت سے مخاطب ہوتا ہے عید کے دن. اور وہی ہوا کہ جب امام نکلے ہیں گھر سے، ایک انقلاب کی صورت برپا ہو گئی، اور آدھے راستے میں امام کو روک کر کے لوٹایا کہ اگر امام منبر پر چڑھ گئے تو شاید مامون کو ڈر تھا کہ اسی وقت ایک ایسی بیداری کی لہر چلے گی کہ ایک انقلاب آ جائے گا. دیکھیں دشمن نے امام کو میدان امامت سے دور رکھا. آج بھی دشمن یہی چاہتا ہے کہ امامت میدان میں نہ آئے، ولایت میدان میں نہ آئے، اور امامت کا مزداق ولایت فقی میدان میں نہ آئے، اسے نکالے. امریکہ بار بار یہی کہتا ہے نا، کیا چاہیے ہمیں؟ ہمیں ایران کا نظام نہیں چاہیے. کون سا نظام؟ وہ نظام نہیں جو الیکشن سے ہوتا ہے، وہ پریسیڈنٹ نہیں، پریسیڈنٹ سے راضی ہے، بہت خوش ہے. ہمیں نظام ولایت فقی نہیں چاہیے. دشمن کو اس وقت امامت کی معرفت ہمارے سے بہت زیادہ ہے. دشمن نے باب امامت بھی پڑھ لیا ہے، باب مہدویت بھی پڑھ لیا ہے، سب کچھ پڑھ لیا ہے. ہم ہیں جو غافل ہیں. ہم نے ابھی تک اس باب کو نہیں کھولا، اس چیپٹر کو نہیں کھولا. ورنہ اگر دشمن غافل نہیں ہوتا تو جو ہو رہا تھا وہاں ہونے دیتا. یہ بار بار سینکشنز لگانا، سختیاں کرنا نظام کے خلاف، یہ سب نظام کے خلاف ہے. دیکھ لیں آپ امامت کی طاقت کیا ہے. زمین کے ایک چھوٹے سے خطے میں جہاں 80 ملین کی آبادی ہے، اور ساری دنیا میں 7 بلین کی آبادی ہے، 7 بلین میں سے 80 ملین کی آبادی کتنا بن گیا؟ 1%. 1% آبادی ساری دنیا کی آبادی میں سے، اس 1% آبادی پر جو نظام ہے اسے وہ ساری دنیا کو قبول نہیں ہے. یہ امامت کی طاقت ہے عزیزان. اگر مشکل پاکستان حل ہوگی تو امامت سے حل ہوگی، اور کسی راستے سے حل نہیں ہوگی. کوئی اور راہ نہیں ہے حل کرنے کی، نہ کوئی مداری حل کر سکتا، نہ کوئی بلے باز حل کر سکتا، نہ کوئی فاسد حل کر سکتا، کوئی نہیں. صرف میدان امامت میں آنے سے ہی یہ مشکلات حل ہوں گی. اور جو امام رضا نے اپنے کلام میں بتا دیا کہ امور امامت یہی ہے، اپنے دین کی، اپنی زندگی کی زمام جو ہے امام کے ہاتھ میں دو، امامت کے ہاتھ میں دو، اس نظام کو زندہ کرو، اس نظام کو احیا کرو. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ ممتورہ آ کر کے قوم کی لاشعوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو ایسے ادیان میں ڈال دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باہر سے بھی دشمن ولایت پہ ضرب لگائے گا، اندر سے بھی ضرب لگے گی. اگر اسے روکنا ہے تو امامت کو زندہ کرو. اور یہی ہے حق کی ولادت یوم امام رضا. اگر ادا کرنا ہے، اس دن کا حق ادا کرنا ہے، تو عہد کرے ولایت کو، امامت کو احیا کرنے کا، تب یہ حق ادا ہوگا. ہاتھ پر امام ضامن امام رضا کا باندھ لینے سے حق ادا نہیں ہوتا. آج کل تو ایسے ایسے مولوی ہیں جو فاسدوں کے ہاتھ پر بھی امام رضا کا امام ضامن باندھتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ؟ وہ ایک روپے سے امام باندھنے سے امام رضا کا حق ادا نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا. حق ادا ہوتا ہے تو اسی درد سے ہوتا ہے جو امام نے اپنے اس خطبے میں بیان فرمایا. اس درد کا علاج کرو، زندہ کرو امامت کو. جو حق بنتا ہے امامت کا وہ امت ادا کرے، تب امامت کا حق ادا ہوگا، تب امام رضا کو سکون ملے گا، تب امام رضا کے چہرے پہ حقیقی مسکراہٹ آئے گی، نہ کہ تنزیہ مسکراہٹ آئے گی. تم امامت کی بات کرتے ہو، تم کو کیا پتا ہے امامت کیا ہے؟ وہی جو اقبال نے کہا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تجھے کیا پتا امامت کی حقیقت کیا ہے؟ خدا تجھے بھی، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. خدا نے اقبال کے قلب پہ امامت کھولی، اسی لیے امام نے اقبال نے بتا دیا کہ امامت کیا ہے. اقبال کو امامت سمجھ میں آ گئی، لیکن اقبال کی قوم کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی. مداریوں کے پیچھے، ریوڑوں کی طرح تماشائیوں کے پیچھے، فاسدوں کے پیچھے. ایک کا فساد بند نہیں ہوتا، دوسرے کا فساد کھلتا ہے. ان فاسدوں کے ساتھ الائنس کرو گے، ان فاسدوں سے توقعات رکھتے ہو کہ یہ شیعت کو پناہ دیں گے، جن کی زندگیوں کے اندر تقویٰ دور تک نہیں ہے، وہ امام متقین کی قوم کو پناہ دیں گے. کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پوسیبل نہیں ہے. یہ اگر ملے گی، نجات ملے گی تو اسی سے ملے گی. ولایت کی دفاع اگر کرنی ہے تو اسی سے دفاع ہوگی. عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گئی عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. یہ محمل ہے ولایت جس سے دین